بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، نسیم زندگی لے کر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں.
میرا بھی سلام قبول کیجیے اور امید کرتی ہوں ہمارے عزیز ناظرین بالکل خیر خیریت سے ہوں گے. اور ایک پیاری سی صبح کا آغاز آپ کی اپنے اور ہمارے پروگرام نسیم زندگی کے ساتھ آپ کر چکے ہوں گے.
تو ہم لوگوں سے سب سے پہلے ہم بتاتے چلیں رابطے میں کیسے رہ سکتے ہیں ہمارے ناظرین. آپ لوگ ہم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں واٹس ایپ اور وائبر کے ذریعے، جس کا نمبر تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھی دیں گے. اس کے علاوہ آپ فون ہمیں کر سکتے ہیں، اور ہم لوگوں کا فیس بک پیج موجود ہے facebook.com/SUT Morning Show. تو اس کے اوپر کوئی سوال ہو، کوئی آپ کی رائے ہو پروگرام کے حوالے سے، تو اس سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا.
بالکل.
تو ہفتے کے موضوع کے بارے میں آپ بتائیں گی؟
جی ہاں، ہمارے ہفتے کے موضوع کے بارے میں ہم بتاتے ہیں ناظرین کو. امیر اور غریب کا مقام ہمارے معاشرے میں، ہم کس نظر سے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی کیا مشکلات ہیں، اور وہ خود کس طرح جو ہے اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں اور اپنے حق اور حقوق کے لیے جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں. جی یہ ہمارے ہفتے کا موضوع چل رہا ہے.
اچھا، تو
میں نے سارے پہلو بتا دیے.
ہاں، بہت ہی زبردست آپ نے کام کیا. اور مقصود حسین صاحب نے کہا السلام علیکم، صبح بخیر، انشاءاللہ آپ کی صبح بھی بخیر ہو. اور ناظرین آپ لوگ ہم سے پورے پروگرام میں رابطے میں رہیے گا. بھی چلتے ہیں ساتھ میں ہم لوگ ایک حدیث دیکھتے ہیں، ایک فرمان دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو تو اسے خدا پر توکل کرنا چاہیے.
جی ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی، اور یہ پروگرام ہر روز صبح آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے 7:30 بجے تہران کے وقت کے مطابق، پاکستان کے وقت مطابق 8 بجے، اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے. اور سحر عالمی نیٹ ورک کا یہ خصوصی پروگرام ہے، خصوصی مارننگ شو جسے کہا جاتا ہے. اور کیا کیا بتانا تھا
اپنے مہمانوں کے بارے میں؟ جی ہاں، بتا دیتے ہیں ناظرین کو. جی ہاں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کمال نیاز صاحب موجود ہوں گے، چند ہی لمحات میں ہمیں جوائن کریں گے اسٹوڈیو میں. آج بہت اہم موضوع لے کر آئے ہیں، مالٹا بخار، یہ ہے کیا، ہوتا کیوں ہے، اس کا علاج کیا ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے،
اور خاور عباس صاحب سے ہم لوگ گفتگو کریں گے جو اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، اور انہیں وہاں پہ تشریف لائیں گے، اور اسلام میں امیر اور غریب کا تصور اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے ان سے. اور انشاءاللہ چند ٹپس ہم آپ کو دیں گے اسی حوالے سے کہ ہم لوگ اپنی سطح پر، بہرحال ایک معمولی انسان کی حیثیت سے، ہم لوگ کس طرح سے غربت کے خاتمے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ لوگ تیار ہیں، سب سے پہلے چلیں ہم لوگ ورزش کریں، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام نسیم زندگی جاری رہے گا، کہیں جائیے گا مت.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. آج بھی ہم آپ کو ایک نیا اسٹیپ سکھائیں گے، اور یہ اسٹیپ پیٹ، کمر اور پیروں کے مسلز کے لیے بہت ہی مفید ہے. تو ساتھیوں تیار ہو جائیں. ناظرین سب سے پہلے میں کچھ پرانے اسٹیپس کو دہراؤں گا جو اس مرحلے میں کافی مددگار ثابت ہوں گے. پیروں کو 90 ڈگری کے زاویے پر لے کر آئیں، پیٹ اور پیٹھ پوری طرح سے سیدھے رہیں، ہاتھوں کو زمین کے متوازی لے آئیں اور سر کو اوپر اٹھائیں. سر کو پوری طرح سے اوپر نہیں لے کے آئیں گے، بلکہ گردن کے کچھ مہرے اوپر کی طرف آئیں گے، اور پھر گھٹنوں کو سینے کی طرف لائیں گے، ہاتھ زمین کے متوازی رہیں گے. سانس لے کر پیر باہر، سانس چھوڑتے ہوئے بایاں پیر باہر اور دہنا پیر اندر، الٹا پیر لائیں گے. اب نارمل ہو جائیں. اب تھوڑا سا یہ مرحلہ اور سخت ہو جائے گا. اس مرحلے میں پیروں کے پنجے بالکل سیدھے رہیں گے باہر کی طرف، اور سانس لیتے ہوئے اور چھوڑتے ہوئے میں پیر بدلوں گا۔ تیار ہو جائیں، سیدھا پیر سینے کی طرف، سانس لیں گے، سانس چھوڑ کے پیر بدلیں گے، وہیں پہ سانس لیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے پیر بدلیں گے، پیٹ پوری طرح سے اندر ہے، سانس لیں گے، سانس لیں گے، سانس چھوڑ کے دوسرا پیر، سانس لیں گے، سانس چھوڑ کے سیدھا پیر، یہیں پہ رک جائیں۔ اور اب ہم ہر بار جب سانس لیں گے اور چھوڑیں گے تو پیروں کو بدلتے چلے جائیں گے۔ سانس لیتے ہوئے بایاں پیر اندر آئے گا، اور سانس چھوڑ کر سیدھا پیر، سانس لیں گے، سانس چھوڑیں گے، بایاں پیر، داہنا پیر، اور پیٹ پوری طرح سے اندر کی طرف دبا رہے گا، سانس لیں گے، سانس چھوڑیں گے۔ ساتھیوں آپ نارمل ہو جائیں۔ اس مرحلے میں اس بات پر توجہ رہے کہ جب آپ پیروں کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو آپ کا جسم نہیں ہلتا ہے، بلکہ آپ کا جو دھڑ ہے وہ ایک ہی جگہ پر ٹکا رہتا ہے اور صرف پیر آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا اور مرحلہ سخت ہوتا جائے گا، اس طرح سے کہ ایک پیر سیدھا رہے گا اور ایک پیر آسمان کی طرف ہم اٹھائیں گے۔ دوستو تیار ہو جائیے، سیدھا پیر اوپر اور پنجے سیدھے، رضا سیدھا پیر اوپر، سانس لیں گے، سانس چھوڑیں گے، اوپر سانس لیں گے، پھر سانس چھوڑیں گے، پیر بدلیں گے، سانس لیں گے، پھر پیر بدلیں گے، اور سانس لیتے ہوئے چھوڑتے ہوئے یہ اسٹیپ آگے بڑھاتے ہیں۔ سانس لیتے ہوئے اور چھوڑتے ہوئے پیروں کو بدلتے جائیں گے، سانس لیں گے، سانس چھوڑیں گے، بدلیں گے پیر، سانس لیں گے، سانس چھوڑیں گے، سیدھا پیر، اب نارمل ہو جائیں۔ ناظرین یہی اسٹیپ میں اب آپ کو حامد کے ساتھ کر کے دکھاتا ہوں۔ حامد پیروں کو اوپر لائیے، دیکھیے پیروں کا جو زاویہ ہے وہ 90 ڈگری کا ہے، پیٹ پوری طرح سے اندر کی طرف دبا ہوا ہے، اور دھیرے دھیرے اوپر آئیے، اور ہاتھ زمین کے متوازی ہیں، سر نہ زیادہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہے اور نہ پیچھے کی طرف ہے، گردن پر پریشر نہیں آنا چاہیے، بلکہ بہت ہی نارمل انداز میں یہ اسٹیپ آپ انجام دیں۔ ایک پیر سینے کی طرف لائیں، سانس لیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے پیر بدلیں گے، سانس لیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے دوسرا پیر، سانس لیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے دوسرا پیر، یہیں پہ رک جائیں۔ اب پیر کو، الٹے پیر کو سیدھے کر دیں گے، یعنی آسمان کی طرف، اور داہنا پیر زمین کی طرف رہے گا، اور اگر گھٹنے میں تکلیف ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو روک سکتے ہیں۔ سانس لیتے ہوئے بدلیں گے، سانس چھوڑیں گے۔ دیکھیے حامد کا بدن بالکل نہیں ہل رہا ہے، بلکہ صرف پیر ہلتے ہیں اور پیٹ ایک دم اندر کی طرف کھینچا ہوا ہے۔ سانس لے کر بدلیں گے، سانس چھوڑیں گے۔ ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ نے تمام نکات پر غور کیا ہوگا، اور ان تمام نکات پر توجہ دیتے ہوئے آپ گھر میں یہ ورزش انجام دیں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ لیکن ہم یہ اسٹیپ آپ کو ایک بار پھر کر کے دکھاتے ہیں۔ سیدھا پیر آسمان کی طرف، بایاں پیر ایک دم سیدھا ہے، سانس لیں گے، سانس لیں گے، سانس چھوڑتے ہوئے پیر بدلیں گے، سانس لے کر پیر بدلیں گے، سانس چھوڑیں گے، سیدھا پیر، بایاں پیر، بایاں پیر، سیدھا پیر، سانس لیں گے تھوڑا تیزی کے ساتھ، سانس لیں گے، سانس چھوڑیں گے، سانس لیں گے، سانس چھوڑیں گے۔
جی ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی, اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ افروزہ صاحبہ نے ایک بہت ہی یعنی انرجی سے مالا مال ہم لوگوں کے لیے پیغام بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب میں آپ کا پروگرام نہیں دیکھتی ہوں تو میرے دل کو سکون نہیں ہوتا, کیونکہ بہت کچھ سیکھنے میں آتا ہے اس پروگرام سے. بہت بہت شکریہ. ویسے ہم لوگ بھی خود بہت کچھ سیکھتے ہیں یہاں پہ, جب ڈاکٹر صاحبان تشریف لاتے ہیں تو ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت مولانا خاور عباس اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں, اور اپنا سوال بھی اسی کے ساتھ ساتھ میں پوچھ لیتا ہوں کہ بہرحال ہم لوگوں کا مسئلہ جو ہے یعنی ایک بہت ہی مشکل مسئلہ ہے غربت, اور جو لوگ امیر ہیں ان کے فرائض, اس کے بارے میں کس روح سے ہم لوگ آج بات کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کی خدمت میں میں بھی سلام اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ ماہ رجب کے ورود کو, کہ جس کو ماہ خدا یعنی خدا کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے, اور روایات میں اس ماہ کے حوالے سے بہت زیادہ ثواب اور بہت زیادہ اذکار اور روزے اور نمازوں کی تاکید کی گئی ہے, مبارک پیش کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے خداوند متعال کہ پیارے حبیب اور پیارے رسول جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے جنہیں اپنا سلام بھیجتے ہیں کہ میرے اس پوتے کو جا کے, میرے اس نواسے کو جا کے میرا سلام کہیے گا, ان کی ولادت کو بھی کی مبارک پیش کرتا ہوں. اور اس معاملے میں جتنی بھی ولادتیں ہیں خصوصاً امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی, خوب امیر المومنین ہی سے ہم بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. دیکھیے جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے, امیر اور فقیر کا مسئلہ, یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ پہلوؤں پر مشتمل ہے. دیکھیں ایک دفعہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں آیا فقر بہتر ہے یا امیری بہتر ہے, یعنی مالدار ہونا بہتر ہے یا غریب ہونا بہتر ہے. خوب اس کا جواب ایسے سادگی سے نہیں دیا جا سکتا, اس کے بہت سے پہلو ہیں. چنانچہ اسی وجہ سے روایات میں کہیں ہم فقیری کی مذمت دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ فقر جو ہے وہ کفر تک نتیجہ خیز ہوتا ہے, یعنی اس کا نتیجہ کفر کی صورت میں نکلتا ہے. اور کبھی رسول خدا کو ہم فرماتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ان الفقر فخری, کہ یہ فقر میرا فخر ہے. سو اس موضوع کے بہت سے پہلو ہیں. جیسے خوب ہم اگر ترتیب سے اور ہر پہلو کے بارے میں ایک جملے میں مختصراً عرض کرتے چلیں, تو سب سے پہلے فقر کا اجتماعی پہلو, یعنی ایک معاشرے میں غربت کا عام ہونا, ایک معاشرے میں فقر کا عام ہونا, اس کا کیا حکم ہے؟ آیا یہ اچھی چیز ہے, آیا یہ بری چیز ہے؟ جو خداوند متعال قرآن مجید میں اس کے بارے میں یوں فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ من اعرض عن ذکری, جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا فلہ معیشت ضنقا, اس کے لیے تنگ روزی ہے یعنی فقیری ہے. اور اسی طریقے ایک اور آیت میں ان اہل القرا لو آمنوا, اگر قریے کے لوگ گاؤں کے لوگ ایمان لے آتے یعنی اجتماعی طور پر, تو لفتح علیہم برکات السما, ہم ان پر آسمان سے برکتیں نازل کرتے. تو خداوند متعال اجتماعی طور پر فقر کو, غربت کو, ناداری کو اپنے ایک عذاب, اپنی ایک ابتلا کے طور پر پیش کر رہے ہیں ایک طرف سے. دوسری طرف اجتماعی حوالے سے ہی دیکھا جائے تو یہی فقر چونکہ ایک سختی ہے, اور سختی ہونے کی وجہ سے یہ ملتوں کی تعمیر میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی. بس دونوں پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے. لیکن کون سی ملتوں کی تعمیر میں؟ وہ ملتیں کہ جو سختی کو اپنی زوالی کا سبب بنا کر اس پر ہاتھ دھر کے بیٹھ نہ جائیں, بلکہ آئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کو تقسیم کر کے امیر غریبوں کی مدد کو پہنچے اور ایک نتیجے کی طرف جائیں, معاشرے کو دوبارہ ڈیولپ کرنے کی طرف. جیسے ہمارے سامنے آج کل چین کی مثال ہے کہ چین ہمارے بعد آغاز ہوا اور ایک بری حالت میں تھا, لیکن الحمدللہ آج ہم سے بہتر حالت میں کھڑا ہے چونکہ وہاں پر سب مل کر سب نے کام کیا. خیر یہ اس کا اجتماعی پہلو, اور اس پر اور بھی بات کی جا سکتی ہے. ہم آتے ہیں اس کے فردی پہلو کی طرف, اگر آپ کے وقت میں گنجائش ہو تو. فردی حوالے سے بھی فقر نہ قابل تعریف ہے تنہا اور نہ قابل مذمت ہے. گرچہ روایات تعریف میں بھی موجود ہے اور مذمت میں بھی موجود ہے. چونکہ فقر کبھی ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتا ہے فردی زندگی میں اور کبھی خدا کی طرف سے ابتلاء اور آزمائش ہوتا ہے. پس جہاں ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے وہاں یہ قابل مذمت ہے. چونکہ خداوند متعال کبھی نہیں چاہتا کہ مومن جو ہے وہ ذلیل ہو, مومن رسوا ہو, مومن کا ہاتھ دوسروں کے آگے پھیلے. چنانچہ احادیث میں ہے کہ قرض اور فقر ساتھ ساتھ ہیں اور یہ باعث ننگ اور جو ہے وہ باعث مذمت ہے ایک مومن کے لیے. مولا امیر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے نظر آتے ہیں کہ جو شخص فقیر ہو جاتا ہے وہ اپنے وطن میں ہی غریب ہو جاتا ہے, ایسی صورتحال. اور یہی فقر دوسری طرف سے دیکھا جائے, توانگری یعنی پیسے دار ہونے کے مقابلے میں ان کا مقایسہ کیا جائے, تو ایک طرح سے یہ ممدوح ہے اس شخص کے لیے جو با ایمان ہے. با ایمان فقیر ثواب میں اجر میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس شخص سے کہ جو بے ایمان ہے اور مالدار ہے. لیکن اگر مالدار اور با ایمان ہو تو کیا ہی بات. بہرحال بہت سے پہلو ہیں جن کے اوپر گفتگو اس حوالے سے کی جا سکتی.
بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, بہت بہت شکریہ. بہرحال وقت بھی ہم لوگوں کا محدود ہے جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے, تو آج کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, لیکن بہت ہی اچھی طرح سے آپ نے بتا دیا ہمارے ناظرین کو. اور بہرحال ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہی سوال ہو, جو بظاہر آپس میں جو حدیثیں ہوتی ہیں جو بالکل الگ طرز کی ہوتی ہیں, ایک میں مذمت کی گئی ہے لیکن دوسرے میں, تو ہو سکتا ہے سوال ہو ذہن میں, لیکن آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کا جواب دے دیا, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور رباب, انشاءاللہ ہم اس حوالے سے کہ ہم لوگوں کے کیا فرائض ہیں اور ہم لوگ کیسے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں صورتحال کو, آج بھی ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے ایک دو ٹپس اور ایک دو بہت ہی بھیانک تصاویر ہم ان کو دکھائیں گے جو اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم لوگ مثلا اس کا سامنا کر رہے ہیں. تو ابھی ہم لوگ چلیں ساتھ میں بریک لیں,
بالکل
چلتے ہیں بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہمارے دیگر مہمان انشاءاللہ اس کے بعد تشریف لائیں گے.
ناظرین, پروگرام ایران کی سیر میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس وقت ہم کاشان کے بازار میں موجود ہیں. یہ قالینوں کا بازار ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایرانی قالین پوری دنیا میں مشہور ہے, نہ صرف اپنی ظرافت کے لیے بلکہ اپنے نقش و نگار کے لیے. ایران کے مختلف حصوں میں قالین بنے جاتے ہیں اور ہر علاقے کا قالین اپنے علاقے کی ثقافت اور تاریخ کی بڑی حد تک غمازی کرتا ہے. ایرانی قالین درآمد کا بھی ایک اچھا ذریعہ ہے. جو لوگ قالین تیار کرتے ہیں, بنتے ہیں, انہیں اس سے اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے پرانے زمانے میں جو لوگ پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے تھے ان میں سے بہت سے لوگ ہاتھ کے بنے ہوئے قالین خرید کر رکھ لیتے تھے. ویسے ایران میں قالین کا رواج بہت زیادہ ہے. آپ کسی بھی ایرانی گھر میں چلے جائیں, آپ کو قالین ضرور نظر آ جائے گا. ایسا لگتا ہے کہ یہ قالین بات کر رہے ہیں. ان کے نقش و نگار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندہ ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ آپ سے بات کرنے لگیں گے. انہیں چھو کر دیکھیے, زندگی محسوس ہوتی ہے. آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایران میں بنے جانے والے قالینوں کو دنیا میں کہیں اور تیار نہیں کیا جا سکتا. یہ دیکھیے کتنی خوبصورت تصویر ہے. ایسا لگتا ہے جیسے مجسمہ کھڑا ہے. بس دل چاہتا ہے کہ یہاں پر گھنٹوں بیٹھے رہیں اور ان قالینوں کو بس دیکھتے جائیں. اور خاص طور پر کاشان کے قالینوں کی بات ہی کچھ اور ہے. ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے قالینوں کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے اور میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سا قالین زیادہ قیمتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سارے کے سارے بہت ہی قیمتی قالین ہیں. اس قالین کو دیکھیے، مجھے یقین ہے کہ وہ تصویر پہلے کسی نے پینٹ کی ہوگی اور بعد میں اسے بنا گیا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس قالین پر ہی اس تصویر کو بنایا گیا ہے. یہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ اس قالین کی تیاری میں کم سے کم 6 مہینے کا وقت لگتا ہے. 2 افراد مل کر اسے بنتے ہیں اور پھر یہ 6 مہینے میں تیار ہوتا ہے. یہ قالین اون سے بنا جاتا ہے. پہلے اون کو خشک کیا جاتا ہے اور پھر اسے مختلف رنگوں میں رنگا جاتا ہے اور ان کے دھاگے تیار کیے جاتے ہیں اور پھر اس قالین کو بننے کا کام شروع ہوتا ہے اور 6 مہینے میں جا کر یہ شاہکار تیار ہوتا ہے.
جی ناظرین، آپ اتفاق قالین کے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی رباب سے، اور ہم لوگ بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ کس حد تک یعنی مختلف قسم کے قالین یہاں پر ہوتے ہیں، اور 2-3 واقعات بھی ہم نے سنا ہے. بہرحال انشاءاللہ بہت ہی دلچسپ واقعات ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی ہم شیئر ضرور کریں گے. اور ایک اہم چیز ہے جو اسی حوالے سے انشاءاللہ آخر میں بتائیں گے، وہ ابھی ہمیں خیال ذہن میں آ گئی. تو ابھی ہم لوگوں کے مہمان تشریف لا چکے ہیں اور ایک بہت ہی اہم موضوع کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. مالٹا فیور جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ابھی چلتے ہیں اپنے رباب بہن کے پاس، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا. جی ہاں ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر کمال نیاز موجود ہیں، ڈی وی ایم ہے ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور سے، اور تہران یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں فارماکولوجی میں. چلتے ہیں ان کی خدمت میں، ملاقات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. بہت اہم موضوع آپ لے کر آئے ہیں، مالٹا بخار. میں نے آج تک میرے خیال سے نہیں سنا، میں چاہوں گی آپ اس بارے میں بتائیں کہ مالٹا بخار ہے کیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے مجھے اسٹوڈیو میں جو ہے پروگرام کے لیے انوائٹ کیا. مالٹا بخار بیسیکلی اس بیماری کو مالٹا بخار یا انڈولن بخار یا بروسیلوسس کہتے ہیں. لوگ اس کو جو ہے بروسیلوسس کے نام سے بھی جانتے ہیں. یہ بیماری بیسیکلی جو ہے ایک جانوروں سے جو ہے انسانوں میں پھیلتی ہے.
ٹھیک ہے،
مطلب جو لوگ مال مویشیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں یا اس کی آمدنی کا واحد ذریعہ ہوتا ہے مال مویشی پالنا، تو یہ بیماری جو ہے مال مویشیوں سے جو ہے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے یا پھیل سکتی ہے. اس بیماری کے جو جراثیم ہوتا ہے اس کو ہم بروسیلائی ایک بیکٹیریا ہے جو ایک خوردبینی جاندار ہے، مطلب اس کو جو ہے ہم عام آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. مطلب آپ نے خوردبین یا مائکروسکوپ کے ذریعے آپ نے اس کو دیکھنا ہے، تو وہ جو ہے اس کو جو ہے بروسیلائی کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ بیماری جو ہے برٹش آرمی سولجر تھا، اس نے جو ہے 1886 میں اس کو جو ہے اس کا نام تھا ڈیوڈ بروس.
ٹھیک ہے،
اس سائنٹسٹ کا نام ہی ڈیوڈ بروس تھا. تو اس وجہ سے جو ہے اس وہاں پہ جو برطانیہ کا اس ٹائم وار ہو رہا تھا، جنگ تھا تو 1886 میں، تو ادھر جو ہے اس کے سولجر جو ہے مر رہے تھے، اور صرف اس کو اتنا پتا تھا کہ ان کو بخار آ رہا ہے، بخار بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بس جلدی جو ہے وہ مر جاتے ہیں.
جب پہلا جو ہے بخار کی وجہ سے مر رہے تھے،
جب پہلا سولجر مر گیا، فوجی مر گیا، تو وہ تو مائکرو بایولوجسٹ تھا یہ ڈیوڈ بروس، ساتھ میں آرمی میں کام بھی کر رہا تھا. تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کا لبلبا یا اسپلین لے کے جو ہے اس سے جو ہے اس نے بروسیلا بیکٹیریا جو ہے
وہ
پایا گیا، وہی آئسولیٹ کر لیا. تو اس وجہ سے جو ہے اس کا نام، کیونکہ سائنٹسٹ کا نام ڈیوڈ بروس تھا، تو اس نے اس کا نام دے دیا بروسیلوسس. اور یہ کیمپ تھا ایک گاؤں میں جس کا نام تھا مالٹا، اس گاؤں کا نام یا اس علاقے کا نام جو ہے مالٹا تھا. تو سب سے پہلے ساتھ میں اس کو نام دیا مالٹا بہار، انڈولن بہار. اس کو کیوں کہتے ہیں انڈولن بہار؟ اس وجہ سے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس بیماری کے بیماری لاحق ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، مریض میں جو ہے بہار آ جاتا ہے، اور وہ بہار اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے ایک دم اچانک جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے کم ہو جاتا ہے. انڈولن کا مطلب ہی ہے کہ رائز اینڈ فال،
کم ہونا زیادہ ہونا.
اور اس بیماری کے جو بہار ہوتا ہے وہ 24 آور ہی رہتا ہے،
24 گھنٹے
ہی رہتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ رات کو ہی ہوتا ہے.
اچھا.
اور اس بیماری کے جو جراثیم ہیں وہ ہمارے خون کے اندر جو خلیے ہوتے ہیں نا، جس کو سفید خلیے یا سرخ خلیے کہتے ہیں، یہ اس بیماری کے جراثیم اس کے اندر ہی پائے جاتے ہیں.
اچھا.
اس وجہ سے اس کو انٹرا سیلولر آرگینزم بھی کہہ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا اس بیماری میں بخار بھی ہوتا ہے، اور کوئی خاص علامت ہے اس بیماری کی؟
اس کی بیماری کی خاص علامات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے مریض کو بہت زیادہ بخار ہوگا.
ٹھیک ہے.
بخار جو ہے دوپہر کے بعد آئے گا.
ٹھیک ہے.
اس کے ساتھ ہی مریض کو جو ہے پسینہ بہت زیادہ آئے گا رات کو. مطلب اس ٹائم جو سائنٹسٹ ڈیوڈ بروس تھا، اس نے جو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، تو اس وقت یہ وہ کنسیڈر کر رہے تھے کہ یہ جو ہے ملیریا ہے.
اچھا.
اس وقت اس کو صرف شک تھا، کیونکہ سائنس بھی اتنا ڈیولپ نہیں تھا،
ترقی نہیں کی تھی
1886 میں. تو اس وجہ سے جو ہے ان لوگوں نے جو ہے اس کو کبھی ملیریا کا نام دیتے تھے، کبھی زکام کا، کیونکہ زکام
پتہ نہیں تھا یہ ہے کیا.
ہاں، کیونکہ زکام کے بھی جو ہے یہی علامات ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ بخار ہی ہوتا ہے، رات کو جو ہے پسینہ آتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے سر، کمر اور جوڑ میں درد ہی ہوتا ہے.
بالکل.
اور جو ہے مریض کو جو ہے بھوک ہی نہیں لگتی.
بالکل. تو یہ علامت اس کی ملتی جلتی ہے ملیریا اور زکام سے،
ملیریا زکام اور نزلہ جو ہے اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ مال مویشی پالنے والے افراد میں یہ بیماری جو ہے وہ ہوتی، آیا اور کوئی طریقہ ہے اس بیماری کے پھیلنے کا؟
اس بیماری کے پھیلنے سب سے پہلے جو ہے جو لوگ مال مویشی پالتے اس میں اسی میں پائے جاتے ہیں، لیکن جو ویٹنری ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جو ہے ہر وقت اینیمل کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، علاج ہی کرتے ہیں، تو ویٹنیرین کو بھی جو ہے یہ بیماری ہو سکتی ہے. چاہے کسائی بھی ہو نا، کسائی بھی جو ہے وہ گوشت کو جو ہے کاٹتا ہے، پیروخت کرتا ہے، تو اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے. یا کوئی ہنٹر ہو، جو شکاری ہوتے ہیں، جنگل جا کے جو شکار کرتے ہیں، خدا نخواستہ اگر اینیمل اس کو کاٹ لے، کیونکہ اینیمل میں اس بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے یہ جو ہے ٹرانسفر ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی اگر جو لوگ اس طرح کے کچا دودھ کا پی رہا ہو،
بغیر ابلا ہوا،
مطلب جیسے ہی اس نے ملک کر لیا جانور سے،
ٹھیک
ہے، اور اس کے بعد جو ہے پی لیا، کیونکہ زیادہ تر لوگ گاؤں میں اس طرح ہی کرتے ہیں، تو یہ بیماری سب سے بڑی وجہ اس کی پھیلنے کی جو ہے کچا دودھ ہی ہے، اور ایسا گوشت جو اچھی طرح پکا نہیں ہو. لیکن ہاں، اگر اسی جانور میں وہ بیماری لاحق ہو گئی ہو اور اس کے بعد اس نے یہ کھا لیا،
ٹھیک ہے،
یا پی لیا اس کا دودھ، تو یہ جو ہے اس بیماری اس کو جو ہے ٹرانسفر ہو سکتی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر کمال نیاز صاحب، آپ بات کر رہے ہیں مالٹا بخار کے بارے میں، اور ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک ہمیں بتایا کہ یہ بخار ہے کیا، اس کا نام مالٹا بخار کیوں پڑا، اور امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین بھی اس گفتگو سے مستفید ہو رہے ہوں گے. کوئی سوال ہو تو حسن بھائی واٹس ایپ وائبر پر آن لائن ہیں، چلتے ہیں حسن بھائی کی طرف.
بہت بہت شکریہ رباب. میں ابھی دیکھ رہا تھا اس کے بارے میں، تو مزیدار بات یہ ہے کہ میڈیٹرینین یا بحیرہ روم میں جو مالٹا جزیرہ ہے وہاں پہ پہلی دفعہ دیکھا گیا تھا، اور مزیدار بات یہ ہے کہ اب وہاں پہ ہے ہی نہیں اور باقی جگہوں پہ پھیل گیا ہے تھوڑا بہت. اور ابھی ہم لوگ چلیں گے ایک بریک لیں گے ناظرین, پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس حوالے سے اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ واٹس ایپ اور وائبر پہ اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کے فیس بک پیج پہ یعنی facebook.com/SUT Morning Show پر پوچھ سکتے ہیں. چلتے ہیں رباب کے پاس.
بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ اس بیماری کی علامتیں جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں باقی کچھ اور بیماری سے. فرض کرتے ہیں ایک شخص کو خدا نخواستہ یہ بیماری یعنی مالٹا بخار ہو جاتا ہے, کیسے تشخیص دی جائے کہ ہاں بھائی یہ مالٹا بخار ہی ہے؟
اس بیماری کی تشخیص ہم دو طرح سے کر سکتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں پریزمٹیو تشخیص یا پریزمٹیو ڈائگنوسس, دوسرے کو کہتے ہیں کنفرمیٹیو. پریزمٹیو ڈائگنوسس میں صرف آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو پرس کیا ہوگا, آپ کی صرف خیال میں آیا ہے کہ ہاں اس بیماری کے جراثیم آپ کے خون میں یا آپ کے دودھ میں جو ہے پایا جاتا ہے. تو اس کی تشخیص ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ یا تو مطلب اگر عورت ہوں اور حاملہ عورت ہوں تو اس کا دودھ لے کے جو ہے اس سے ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں, اور اس ٹیسٹ کو کہتے ہیں روز بنگال ٹیسٹ یا سٹینڈرڈ ایگلوٹینیشن ٹیسٹ, جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اس بیماری کے جراثیم اس میں پائے جاتے ہیں. لیکن یہ صرف آپ نے جو ہے پریزیوم کر لیا, فرض کر لیا. لیکن اگر آپ نے اس بیماری کے جراثیم کو کنفرم کرنا ہے کہ واقعی جو ہے یہ بیماری اس میں ہو گئی ہے, تو آپ نے جو ہے کنفرمیٹیو ڈائگنوسس کرنا ہے. یا کنفرمیٹیو ڈائگنوسس کس طرح کریں گے؟ آپ جو ہے مریض کا خون لے کے اس سے جو ہے آپ الائزا ایک قسم کا ٹیسٹ ہے اور ساتھ میں جو ہے پی سی آر پولیمریز چین ریئیکشن, یہ دو طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو مائکرو بایولوجسٹ کرتے ہیں. عام جو باہر لیبارٹریاں ہوتی ہیں اس میں ہوتے ہیں, ہاں, لیکن یہ جو ہے تھوڑے سے مہنگے ہیں.
اچھا ٹھیک ہے.
اس بیماری یہ ٹیسٹ جو ہے تھوڑے سے مہنگے, لیکن زیادہ تر لوگ اسی کو پریفر کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کر لے, کیونکہ اس کو کنفرم ہو جاتا ہے. مطلب اگر کوئی حاملہ عورت ہے تو وہ جو ہے اپنے بچے کو بھی دودھ دے رہا ہے,
بالکل,
تو یہ اگر اس کے بلڈ میں دودھ میں جو ہے
پایا جائے
تو وہی جو ہے اس کے بچے کو بھی جو ہے ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے زیادہ تر عورتیں اس بیماری کی شکار بھی ہوتے ہیں اور اس کی تشخیص اپنے دودھ سے ہی کرتی ہے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ عورتوں کی طرف بات کر رہے ہیں, خواتین کی طرف بات کر رہے ہیں, خواتین میں اس بیماری کے نقصانات کی اگر بات کریں تو کیا نقصانات ہیں ان کے؟
خواتین میں زیادہ تر اگر اس بیماری کے جراثیم اگر خواتین میں آ جائے تو اس سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا, اگر وہ حاملہ ہو تو اس میں جو ہے بچہ ضائع ہونے کا خدشہ
زیادہ ہو جاتا ہے,
زیادہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
حاملہ ہو تو اس میں جو ہے بچہ ضائع پہلے وقت سے پہلے ہی جو ہے بچے کا ضائع ہونے کا خدشہ ہے.
ٹھیک ہے, اچھا.
اور اس کے ساتھ ہی اس کے دودھ میں جو ہے اگر
بچہ پیدا ہو بھی جاتا ہے
تو اس کے بعد جو ہے اس کے دودھ سے جو ہے بچے میں اس کے جراثیم جو ہے ٹرانسفر ہو جائیں گے اور بچوں میں جو ہے اور یہ بیماریاں جو ہے وہ کاسٹ کر لے گی.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, عورتوں کے نقصانات کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا. اگر فرض کریں خدا نہ خاصہ ایک ماں سے یہ بیماری بچے میں منتقل ہو جاتی ہے تو بچوں میں اس کے کوئی خاص نقصانات ہیں؟
اب بچوں میں زیادہ تر لوگ اس طرح ہوتے ہیں نا کہ اب بعض عورت اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ اپنا دودھ نہیں دیتے,
بالکل,
کسی خاص وجہ سے یا کسی اور بیماری سے.
ٹھیک ہے,
تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بازار سے جو ہے دودھ لے کے اس کو پلاتے ہیں. تو اس میں جو ہے بازار میں بعض دودھ اس طرح کے ہوتے جو جس کو ہم را یا کچا دودھ کے
عام دودھ کی دکانوں میں ملتے ہیں,
کچا ہی دودھ ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے جو ہے اس کو پاسچرائز کیا ہے یا خاص ٹریٹمنٹ دیا ہے, اس کو گرم کیا ہے کہ اس کے مائکرو, کیونکہ دودھ جو ہے مائکرو آرگینزم یا جراثیم کی فیکٹری ہے,
بالکل
بہت زیادہ جراثیم اس میں پائے جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے اگر اس کو جو ہے وہی دودھ یا پنیر یا اس طرح کی
اور مکھن
لسی اس طرح جو کچا دودھ سے بنا ہو اگر وہ اس کو پلائے یا کھلائے تو اس بچے میں جو ہے یہ بیماری خاص ہو سکتی ہے. ہاں اگر کوئی عورت جو ہے اپنے بچے کو اپنا دودھ پلا رہے ہو تو اس سے کیا ہوگا, بچے میں جو ہے آرترائٹس جوڑوں کی درد اور اس سے جو ہے کیا ہوگا اس میں لنگڑا پانا آ جائے گا,
ٹھیک ہے,
وہ بچہ جو ہے پھر
ہڈیوں کا مسئلہ بھی بول سکتے ہیں, اس کو سامنا کرنا پڑے گا. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت ہی بہترین طریقے سے آپ ہمیں بتا رہے ہیں مالٹا بخار کے بارے میں. ناظرین کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیں, ہمیں بہت خوشی ہوگی. خیر اب چلتے ہیں حسن بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں وہ ہمارے محترم ناظرین کے لیے کیا لے کر آئے ہیں. جی حسن,
بہت بہت شکریہ ربام. ناظرین کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم لوگ اپنے محلوں میں, معاف کیجیے پھول گرانے سے پہلے ہم آپ کو یہ چیز بتا دیں کہ یہاں پر ہم لوگوں نے جو چیز آپ کو بتائی تھی کہ ایسے محلے میں ایسے مراکز قائم کیے گئے ہیں جو مختلف لوگوں کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ کے محلے میں ایسی کوئی جگہ ہے نہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ واقعی کسی کی مدد کر سکیں, اور بہت زیادہ ہوتے ہیں لوگ ہر علاقے میں آپ پائے جاتے ہیں. ابھی ایک تصویر میں آپ کو دکھاؤں گا جو بہت ہی یعنی بھیانک ہے, یہ ہے ریو ڈی جینیرو برازیل میں, اور وہاں پر ایک بہت ہی یعنی المناک تصویر ہے یہ. ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت بنگلوز اور دیوار کے ادھر اور وہاں پہ جھونپڑیاں ہیں, اور یہ انتہائی المناک کیفیت ہے وہاں پر, اور یہ کوئی فوٹو شاپس کے ذریعے ایڈٹ شدہ تصویر نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے. اس طرح کے مناظر دنیا کے مختلف ممالک میں اور بھی دکھائی دیتے ہیں, لیکن ہم لوگ کریں کیا؟ سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ جا کے کسی کو کوئی یعنی آپ اپنے پیسے سے یا اپنے جو گھر میں مختلف چیزیں ہیں اس کے ذریعے مدد کریں, لیکن آیا اتنا آسان ہے ڈھونڈنے میں, محلے میں ڈھونڈنا ان لوگوں کو؟ بہترین کام یہ ہے کہ آپ اڑوس پڑوس کی خبر رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے اطراف والوں کو بھی آگاہ کریں کہ یہ لوگ اپنے اطراف والوں کی خبر رکھیں تاکہ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے اس کو وہ چیز پہنچائی جائے. یہ نہیں ہے کہ کوئی رقم اس کو دی جائے بلکہ اگر اس کی ضرورت کی چیز بھی اس کو دے دی جائے تو وہ خود بھی بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے علاقے میں ہی ایک فنڈ قائم کریں, اپنے اڑوس سارے پڑوسی جو ہیں آپ کے ان کے ساتھ مل کر ایک فنڈ قائم کریں اور کسی کو قرض دیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مدد ہی کریں بلکہ قرض دیں ان کو. اور جو آپ لوگ کام کر سکتے ہیں یہ سب اگر آپ نہیں کر سکتے اور مثال کے طور پر آپ کے بہرحال مالی حالات اتنے مناسب نہیں ہیں, تو اگر آپ کو آپ کے پاس کوئی ہنر ہے کوشش کریں کہ وہ اس آدمی کو سکھائیں تاکہ وہ آگے جا کے خود اپنی روزی روٹی حاصل کر سکے. مثال کے طور پر اگر آپ کو کمپیوٹر آتا ہے سکھانا وہ جا کے اس کو سکھا دیجئے, یا اگر کوئی ہینڈی کرافٹ بنانا جو کہہ سکتے ہیں کہ مختلف جو ہنر ہوتے ہیں ہاتھ کے ذریعے بنانے والے وہ اس کو سکھا دیجئے تاکہ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکے. اور جو چیز کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے مراکز سے رابطہ قائم کریں جو بہرحال اس سلسلے میں یعنی کافی فعال رہتے ہیں اور آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اس شعبے میں. اور سب سے اہم چیز بیچ یہ ہے کہ آپ لوگ صحیح طور سے شناخت حاصل کریں کہ کیوں اس آدمی کی مدد کرنی ہے ہمیں. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا تو آپ کو ایک ذہنی سکون خود ہی مل جائے گا, یہ سارے تمام راستے آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے. آپ لوگ دیکھیے گا یقیناً آپ لوگ ایک بہتر معاشرہ بنانے میں کامیاب ہوں گے. چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ بھی میں ایک امام خمینی امدادی کمیٹی ہے جو مثال کے طور پر قالینوں پہ جو بات ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فریم اس کا دے دیتے ہیں اور خود سکھاتے بھی ہیں. تو قالین بننا خود ایک یہ جو ہے ایرانی آرٹ جو ہے یہ اس اور مزید پھیل جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر روزگار کے مختلف مواقع فراہم ہو جاتے ہیں اور یہ وسیع پیمانے پر ایران کے مختلف شہروں میں یہ کام انجام دیا جا رہا ہے. چلتے ہیں رباب کے پاس.
بہت شکریہ حسن بھائی, اور بہت ہی اچھی تصاویر جو آپ لے کر آئے ہیں جس میں سچائی کا جو ہے ہم نے سامنا کیا. بہت شکریہ آپ کا کہ بہت اچھی معلومات ناظرین کے لیے آپ نے پیش کی. چلتے ہیں ڈاکٹر کمال نیاز کی خدمت میں, اور ہمارا موضوع چل رہا ہے مالٹا بخار ہے کیا, اس کی علامت کیا ہے, یہ کس طرح پھیلتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک ہمیں بتا دیا. اور ڈاکٹر صاحب اگر ایک بات کرتے ہیں احتیاطی تدابیر کی طرف چلتے ہیں, ہم بیماری ہونے سے پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ بیماری ہم تک پہنچے ہی نہ.
اس بیماری سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اس کے جو روٹ آف ٹرانسمیشن ہے نا, جس روٹ سے یہ پھیلتے ہیں انسانوں میں جانوروں سے, تو اسی کو جو ہے ہم نے جو ہے بند کرنا ہے. تو کس طرح بند کرنا ہے, مطلب یہ بیماری زیادہ تر جو ہے اس کے جراثیم انسانوں میں ماحول سے جو ہے یہ تو یا منہ آنکھ یا کسی جسم کے کسی حصے پہ اگر کٹ لگا ہو,
بالکل
زخم ہو تو اس سے جو ہے یہ باڈی میں جو ہے منتقل ہو سکتا ہے اس کے جراثیم. لیکن کس طرح اگر وہ بندہ جو ہے مال مویشیوں کے ساتھ کام کر رہا ہو,
بالکل,
تو وہ جو ہے اس کے جراثیم اس میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. مطلب اگر جو ہے ایک جانور ہے اور وہ بچہ دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے اور بھی فضل مواد آ رہے ہیں نا, تو اسی کو جو ہے اس طرح ہی جو ہے بغیر گلوز پہننے یا دستانے پہننے جو ہے اس کو جو ہے آپ ہینڈل کرتے ہو, اس کو جو ہے ڈسکارڈ کرتے ہو, تو اس بیماری کے جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کو یا عواموں کو یہ تعلیم دینا چاہیے کہ بروسیلوسس ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ جو ہے جانوروں سے ہیومن بینگ میں یا انسانوں میں پھیل سکتی ہے, کہ اس کو جو ہے یہ اویئرنیس ہو. ساتھ میں جو ہے جو لوگ یا جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ویٹنیرین جانوروں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, اگر وہ ویکسین لگا رہا ہے جانوروں کو تو اس کو احتیاط کرنا چاہیے, کیونکہ اگر اس کوئی اس پہ زخم لگا ہو اور وہ اس طرح ہی ہینڈل کر رہا ہو ود آؤٹ کوئی دستانے,
بالکل,
تو ہونا چاہیے کہ اس کو جو ہے پریونٹ کر لے. ساتھ میں اگر وہ جانوروں کو ہینڈل کر رہے تو ماسک پہننا چاہیے. اگر گرم ہوا تین ہے اور وہ جانوروں کو جو ہے چارہ کھلا رہے ہیں یا اس سے گوبر ہٹا رہے ہو تو اس کو جو ہے پراپر جو ہے
ماسک
گلوز ہو, اور ساتھ میں جو ہے اگر وہ کام ختم کر لے تو اس کے بعد جو ہے ہاتھ کو اچھی طرح سے جو ہے دھو لے, اور اسی کپڑے کو بدل کے نئے کپڑے پہن لے اور گھر میں داخل ہو جائے تو بہت بہتر ہے. کیونکہ بعض لوگ زیادہ تر کام ختم ہو کے جو ہے اسی کپڑوں میں آ کے جو ہے کھانا کھاتے ہیں,
بالکل,
تو اس وجہ سے جو ہے یہ بیماری زیادہ تر اسی میں ہوتی ہے.
ٹھیک ہے, ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب ایک بات, کہ اس بیماری کا علاج کیا ہو, اور آیا ایسا ہے کہ اب تک اس بیماری کی وجہ سے کچھ اموات سامنے آئی ہوں؟
ہاں, یہ بیماری جو ہے ایک 2010 کے تحقیق کے مطابق اس بیماری سے جو ہے 5 لاکھ ہیومن انسان جو ہے اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں, اثر انداز ہو سکتے ہیں, اور اس میں زیادہ تر مرد حضرات اور خواتین ہی ہوتی ہیں, اور وہ مرد حضرات یا خواتین جو جانوروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس بیماری کی وجہ سے جو ہے اگر یہ بیماری کسی انسان میں اگر خدا نخواستہ آ گئی تو اس کی ٹریٹمنٹ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اسی مریض کو ہم جو ہے دوائی دے سکتے ہیں گولیوں کی شکل میں,
ٹھیک ہے,
ڈاکسیسائکلین اور ساتھ میں جو ہے ریفامپیسین, یہ دونوں جو ہے اینٹی بایوٹکس ہیں,
ٹھیک ہے,
یہ دونوں جو ہے آپ 45 دن تک اس کو کنٹینیوسلی دو گے تو یہ بیماری جو ہے اس میں روک سکتی ہے. اور اگر بچہ ہو یا خواتین ہو تو اس میں جو ہے ڈاکسیسائکلین ہم یوز نہیں کر سکتے, تو اس کے بجائے ہم نے یوز کرنا ہے کوٹریمیکزازول,
ٹھیک ہے,
اور ساتھ میں جو ہے ریمپمپیسین وہی ہوگا,
ٹھیک ہے,
یہ 45 دن تک ہم جو ہے اس کو دے سکتے تو اس بیماری سے جو ہے
جو
چھٹکارا ہم پا سکتے ہیں. لیکن بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ اس بیماری کی ٹریٹمنٹ یا علاج جو ہے اچھی طرح نہیں کر سکتے,
ٹھیک ہے,
وہ 20 دن یا 25 دن تک وہ کر لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے اس بیماری کی دوبارہ لاحق ہونے کا خدشہ بہت زیادہ,
ان کے جسم میں رہ جاتی ہے اور پھر کیا کہتے ہیں
کیونکہ اس میں ریزسٹنٹ مزاحمت پیدا ہو جاتے ہیں, اینٹی بایوٹک یوز کر لیتے ہیں لیکن تھوڑی دنوں کے لیے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ جراثیم اسی اینٹی بایوٹکس یا اسی دوائی کو جو ہے مزاحمت پیدا کر لیتے ہیں اور دوبارہ جو ہے اس میں جو ہے لائق ہو سکتی ہے.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اپنے آخری سوال کی طرف چلتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے مال مویشیوں سے جانوروں سے انسان میں منتقل ہوتی ہے, تو آیا اب تک کوئی ایسی خاص ویکسین تیار نہیں ہوئی ہے جو ان جانوروں کو پہلے ہی لگا دی جائے اور یہ بیماری پھیلے نہ؟
اس بیماری کی ویکسین کی بات اگر ہم کر لیں تو انسانوں میں ابھی تک بہت سارے ٹرائل ہو گئے, بہت زیادہ کوشش کیے, 2009 میں بھی ابھی ہو گئی ہے, لیکن وہ بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں میں اس کے لیے کوئی ویکسین موجود نہیں ہے مارکیٹ میں یا بازار میں. لیکن ہاں اگر جانوروں کی بات کر لیں تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ مالٹا یا یو ایس میں جو ہے یہ پہلی بار آئی تھی یہ بیماری, تو وہاں پہ جو ہے ان لوگوں نے بہت زیادہ کنٹرول کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جانوروں کے لیے اس بیماری کی ویکسین موجود ہے جس کو ہم اسٹرین 19, RB51, RIU1 مختلف نام ہے ویکسین کے. یہ جو ہے ہم جو ہے بیڑ بکریوں کو اور ساتھ میں جو ہے گائے کو لگا سکتے ہیں, تو اس بیماری سے ہم جو ہے اگر پھر جو ہے اس کے بعد آپ اینیمل کے ساتھ ڈیل کرو گے تو جو ہے یہ بیماری لاحق نہیں ہو سکتی. لیکن ہاں یو ایس میں, امریکہ میں کیا کرتے ہیں وہاں پہ جو ہے ایون وائلڈ جو جنگلی جانور جو جنگل میں پائے جاتے ہیں نا, اس کو بھی جو ہے گن کے ذریعے ویکسین کرتے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے ان لوگوں نے اس سے چھٹکارا پا لیا ہے. اس میں جو ہے زیادہ تر ایون 2010 میں ان لوگوں نے ایک تحقیق کیا ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ یو ایس میں 100 انسان جو ہے ایئرلی اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں, مطلب یہ بہت زیادہ کم ہے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جہاں پہ خود یہ بیماری تھی انہوں نے خود چھٹکارا پا لیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے مالٹا بخار کی ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت کی. امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین بھی اس گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں, چلتے ہیں.
شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا اور آپ کا رباب, اور شکریہ ادا کرتا ہوں شافیہ صاحبہ کا جنہوں نے وہاں سری نگر میں ہونے والے ٹیولپس فیسٹیول کی تصاویر ہم لوگوں کے لیے بھیجی ہیں. یہ ہم نے شیئر کر لی ہیں فیس بک پیج پر, facebook.com/SUT Morning Show پر. جو لوگ یہ تصاویر دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کے علاقے کی کوئی خوبصورت تصویر ہے وہ بھی آپ ہم لوگوں کے لیے بھیجیے تاکہ ہم لوگ اپنے پیج پر یا پھر اپنے اس کے لیے ہم لوگ ایک خصوصی پروگرام بھی تیار کر سکتے ہیں, خصوصی ایک حصہ تیار کر سکتے ہیں. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تصویریں اس شرط پہ کہ بھیجیں. اور ابھی ہم لوگ چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین, ہمارے ساتھی بہرحال کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہر لمحے کے بہتر سے بہتر آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کیا جائے, اسٹوڈیو کو اور خوبصورت کیا جائے. لیکن ہم لوگ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ اپنے مہمانوں کے بارے میں, یہ سب سے اہم حصہ ہے ہم لوگوں کا. ایک تو ہم لوگوں کے مہمان کل ہوں گے ڈاکٹر امجد حیات خان, جو گفتگو کریں گے سیل اینیمیا اور اس سے بچاؤ کے بارے میں, اور اس کے علاوہ صفدر حمیدانی صاحب سے ہم لوگ گفتگو کریں گے,
اور ہم ان کا ہفتے کے موضوع کے بارے میں جو ہے ان سے گفتگو رہے گی ہماری, دیکھتے ہیں وہ کس پہلو سے بات کریں گے اس موضوع پر. اور آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے ہمارے ہفتے کے موضوع کے بارے میں جو چل رہا ہے معاشرے میں, غریب اور امیر کا مقام, آپ کا کیا خیال ہے آپ اس بارے میں, اور آپ کے آس پاس کوئی اگر خاص ایسے افراد ہیں آپ نے دیکھا ہے ان کی زندگی تو ہمیں ضرور پتا ہے, ہمیں بہت خوشی ہوگی. یا پھر پروگرام کے بارے میں آپ کی کوئی رائے نظرات ہو یا ماہرین سے سوال ہو تو ہمیں پتا ہے, ہمیں بہت خوشی ہوگی.
اچھا, علی صاحب نے ایک شروع پروگرام میں ایک میسج ہم لوگوں کے لیے بھیجی تھی, میرے خیال میں بہت زیادہ اہم ہے. انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے ہم پسندیدہ لوگوں کے بارے میں کچھ ریکارڈ کروا کے بھیجوا سکتے ہیں. بالکل آپ لوگ بھیجوائیے, اور یقیناً اگر کوالٹی اچھی ہوگی تو ہم لوگ اپنے پروگرام میں بھی شامل کریں گے. ہم لوگ بہت خوشی ہوگی کہ آپ لوگ اس پروگرام کو اپنا پروگرام سمجھتے ہیں اور بہرحال اس میں آپ اتنی دلچسپی لیتے ہیں, کیونکہ اگر آپ لوگ دلچسپی نہیں لیں گے, آپ لوگ یقین مانیے ہم لوگوں کو پوری ایک ایک فرد کی جو آپ لوگ انرجی آپ لوگ جو بھیجتے ہیں نا, یہ ہم لوگ کو محسوس ہوتی ہے.
اور اگر نہیں
بہت زیادہ ہم لوگ
صبح سویرے کا پروگرام ہے تو بہت ضرورت پڑتی ہے آپ کی ان خوبصورت میسیجز سے. ہمیں جو انرجی ملتی ہے بہت ہمیں اچھا لگتا ہے, تو آپ ضرور ہمیں میسیجز بھیجیے. اور ہماری ناظرین میں سے جو تصویر بھیجی تھی انہوں نے ٹیولپس کی, کیونکہ باہر کا موسم ہے, میں چاہوں گی اپنے ناظرین سے کہ اپنے علاقوں کی, اپنے شہر کی ضرور باہر کی تصویر ہمارے ساتھ شیئر کریں, میں بہت خوشی ہوں.
آج کل پھول وول بھی ہر جگہ لگے ہوئے ہیں, تو اس کے حوالے سے جو تصویر آپ لوگ بھیجنا چاہیں بھیج سکتے ہیں. میوزک شروع ہو گئی ہے, یعنی پروگرام ہم لوگ کا اختتام پہ پہنچنے جا رہا ہے. کل تک کے لیے ہم لوگوں کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.